بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، کی تفسیر کا درس جاری ہے، اور ہم سورۃ الفجر کی آخری آیات کی تفسیر پر پہنچے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: ثم ختم اللہ تعالی هذه السورة بما يبهج القلب ويشرح الصدر. سلام علیکم. پھر اللہ تعالی نے اس سورت کا اختتام کیا جس سے دل میں مسرت پیدا ہو جاتی ہے اور سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. یعنی اس سورت کے آخری آیات میں خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. اس سے پہلے والی آیات میں وعید تھی، سخت الفاظ تھے، اور سورت کے اختتام اس خوشخبری سے ہوئی جس سے دل میں مسرت پیدا ہو جاتی ہے اور سینہ بھی کوشادہ ہو جاتا ہے اہل ایمان کا. فقال، ارشاد باری تعالی ہے: یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. ارجعی الی ربک، جیسا فرماتے ہیں، یقال هذا القول للمؤمن عند النزع في آخر لحظة من الدنيا. یہ نفس مطمئن، یا ایتها النفس المطمئنہ، یہ رداء نفس مطمئنہ کے لیے. وہ نفس مطمئنہ، اطمینان والی نفس یا اطمینان والی روح مومن کی ہوتی ہے. ارجع الى ربک، لوٹ چل اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، راضیتاً تو اسے راضی، مرضیتاً وہ تو اسے راضی. راضیتاً تو اسے راضی، مرضیتاً وہ تو اسے راضی. ارجعی الى ربک، یقال هذا القول للمؤمن. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ مومن سے کہا جائے گا کس وقت؟ عند النزع، نزع کے وقت، موت کے وقت. فی آخر لحظۃ من الدنیا، دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت، آخری لمحات میں یہ اس مومن انسان سے کہا جائے گا. اس کی دنیا گزر گئی جیسے بھی تھی، تنگ دنیا تھی یا کشادہ دنیا تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، یا اس کے حالات اچھے تھے یا برے تھے، جیسے بھی تھے، اس کی دنیا تو گزر گئی ہے، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے. یہ بڑی سعادت ہے واللہ. اس لیے موت کے وقت اسے خوشخبری سنا دی جائے گی. یا ایتها النفس المطمئنہ، یہ مومن کی نفس ہے. یقال لروحه، اس کی روح سے کہا جائے گا، اس مومن کی روح سے کہا جائے گا، اخرجی ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس اب نکلو، یعنی اس جسم سے نکلو. اب اس جسم سے نکلنے کا وقت آیا ہے، اب موت کا وقت آیا ہے. کس طرف جانا ہے نکل کر، کہاں جانا ہے؟ اخرجی الی رحمت من اللہ و رضوان، اللہ تعالی کی رحمت اور رضوان کی طرف جانا ہے. فتستبشر وتفرح، تب یہ روح خوش ہو جائے گی. ویسہل خروجها من البدن، اور جسم سے اس کا نکلنا آسان ہو جائے گا. لأنها بشرت بما هو انعم مما في الدنيا كلها، کیوں آسانی سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئی یہ روح؟ کیونکہ اسے بشارت دی گئی ہے دنیا میں سے جتنی بھی نعیم ہے سارے کے سارے ملا کر بھی وہ اس بشارت سے بہتر نہیں ہے. یہ جو جتنی نعمتیں دنیا میں موجود ہیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مرتے وقت کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ اے مطمئن روح اب نکلو اپنے رب کی رحمت کی طرف اور رضوان کی طرف, تو آسانی سے نکلے گی. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, لموضع صوت احدکم فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها. یہ خوشی کیوں ہے, یہ نفس کیوں اتنی زیادہ خوشی, کیوں آسانی سے نکلنے کے لیے تیار ہے اس جسم سے؟ کیونکہ اسے خوشخبری دی گئی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے اور رب کی رحمت کی طرف جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کی طرف جا رہی ہے, آخرت میں جنت کی طرف جا رہی ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک رسی یا ایک کوڑے کی جگہ جو ہے جنت میں, خیر من الدنیا وما فیہا, جو کچھ دنیا میں ہے ساری کی ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے جنت میں یہ چھوٹی سی جگہ, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, صوت الانسان العصا القصیر, صوت سے مراد چھوٹی سی لکڑی. موضع الصوت فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها, اس چھوٹی سی لکڑی کی جگہ کتنی لمبی ہوگی, کتنی بڑی ہوگی جنت میں. اگر اتنی سی جگہ مل جائے نا کسی کو جنت میں, تو خیر من الدنیا وما فیها, یہ ساری کے ساری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے, خزانے ہیں, خیرات ہیں, خوشیاں ہیں, جو کچھ بھی ہے, یہ چھوٹی سی جگہ جنت پہ اس پوری دنیا سے بہتر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وليس الدنيا كأنت, اس مراد صرف تمہاری دنیا نہیں ہے جو تم جی کے آئے ہو یا جو تم جی رہے ہو, بل الدنيا من اولها الى آخرها, بلکہ اس سے مراد ساری کی ساری دنیا ہے, پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو کچھ اس دنیا میں خیر موجود ہے اور رہا ہے. بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها, اور جو کچھ اس دنیا میں ہے نعیم, ملک اور رفاہیت اور خوشیاں اور دیگر چیزیں. موضع صوت خیر من الدنیا وما فیها, اس ایک صوت یا ایک لکڑی کے یا اس کوڑے یا چابک کی جو جگہ ہے وہ اس دنیا سے زیادہ بہتر ہے. فَكَيْفَ بِمَنْ يَنظُرُ فِي مُلْكِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ عَامٍ, اس کے بارے میں کیا کہنا جو اپنے جنت میں, جو اپنی ملکیت, جو اس جو پراپرٹی ہے جنت میں جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے, دیکھے گا مسیرت الف عام, 2000 سال کے فاصلے پر اپنی ملکیت کو دیکھے گا. بعض جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو عطا فرمائے گا اس کے گھر, اس کے خیمے, اس کی جو جنت میں پراپرٹی ہوگی, جب دیکھنا شروع کرے گا تو مسیرت الف عام, 2000 سال کے فاصلے تک اس کی یہ پراپرٹی ہوگی اور وہ دیکھ لے گا, ایک وقت میں دیکھ لے گا. یعنی اگر جنت میں ایک لکڑی کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا, اب اس 2000 سال کے فاصلے پر جو دیکھ رہا ہے وہ جو جس کی ملکیت ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ الف سنہ یرا اقصاہ کما یرا ادناہ, 2000 کے فاصلے کو جیسے کہ دور سی جگہ ویسے قریب سے دیکھے گا, برابر دیکھے گا. دنیا میں ہماری نظر کمزور ہو جاتی ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اگلے والے صف کے ساتھ مجھے آسانی سے نظر آ رہے ہیں، جو آخر میں بیٹھے ہیں چہرے تھوڑے سے مدم ہوتے جا رہے ہیں، جو سب سے آخر میں وہ چہرے نظر نہیں آتے، کیونکہ دنیا میں ہم لوگ ایسے ہی ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، حقیر ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. انسان جیسے قریب سے دیکھتے ہیں اسے دور سے دیکھتے ہیں، برابر دیکھتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی خیر بھی ایسا نہ ہو جو اسے نظر نہ آئے، چاہے قریب سے ہو یا دور سے ہو، کوئی بھی نعمت اسے چھپی نہ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. نعیم لا يمكن ان ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا. ایسا نعیم ہے جنت میں جو ہم کبھی بھی نہ تو اپنے نفس کے اندر اس کا ادراک کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا تصور کر سکتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتی، ما اخفی لهم، ان کے لیے کیا کچھ چھپائے رکھا ہے، کس چیز سے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ان کے لیے تیار کر رکھا اور چھپا رکھا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس کی جزا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. دنیا میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حج، عمرہ، والدین کے ساتھ حسن سلوکی، صلہ رحمی، سچ بولنا، جتنی بھی اعمال صالحہ ہیں، سارے کے سارے ان اعمال کی جزا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. ایسا فرماتے ہیں، النفس المطمئنہ یعنی المؤمنۃ الآمنہ، یہ وہ مؤمن نفس ہے جو اپنے ایمان کی وجہ سے امن و امان کو حاصل کر لیا ہے. لأنك لا تجد نفسا اطمئن من نفس المؤمن ابدا، کیونکہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی بھی نفس کو اطمینان میں مومن کی نفس سے زیادہ اطمینان والی، ہرگز نہیں. سب سے زیادہ اطمینان والی نفس مومن کی ہوتی ہے. المؤمن نفسه طیبۃ مطمئنہ، مومن کی نفس طیبہ ہے، مطمئن نفس ہے، اطمینان والی نفس ہے. دنیا میں مومن کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مومن جو ہے، یعنی آپ سب سے بڑے ایمان والوں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی زندگی کیسے گزری ہے دنیا میں؟ دنیا کی تنگی کے ہوتے ہوئے بھی، دشمنوں کی طاقت کے ہوتے ہوئے بھی، وسائل کی قلت کے باوجود بھی، ان کی زندگی میں اطمینان میں گزری ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں، نبوت کے پہلے دن سے لے کر وفات تک، آخری وقت تک کیسے زندگی گزری ہے؟ نفس مطمئن ہے، کیونکہ ایمان عروج پر ہے. تکلیفیں ہیں، غم ہے، پریشانی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، بھوک کا یہ عالم ہے کہ ایسا وقت بھی آیا زندگی میں کہ پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں. ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں جو پیٹوں پر پتھر باندھ کر سوتے ہیں؟ کوئی ہے؟ دو دو مہینے نبوت کے گھرانے میں، اس پاک گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. اور ایسا وقت بھی آیا زندگی میں کہ کھجور بھی موجود نہیں تھی. صبح اٹھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھوک لگتی اپنے گھر والوں سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، اگر کھانے کو کوئی چیز ہوتی تو پیش کر دی جاتی، اور اگر نہیں ہوتی تو عرض کرتے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم فإنی صائم، روزہ رکھ لیتے، نفس مطمئن ہے، کچھ مل گیا تو اللہ کو شکر ادا کیا، کچھ نہیں ملا تو صبر کر لیا۔ اسی طریقے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی سیرت کو دیکھ لیں، کیا کمایا ہے انہوں نے۔ صحیح مسلم کی روایت میں معروف قصہ ہے، سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا عمر دونوں مل کے باری باری اونٹ چرایا کرتے تھے، ایک دن اونٹ چرانے کی باری میری ہوتی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا کرتے، اگلے دن میں علم حاصل کرتا اور سیدنا عمر اونٹ چرایا کرتے۔ سبحان اللہ، روزگار حلال روزی کے لیے باری رکھی ہوئی ہے، اور علم بھی حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے۔ الغرض ان کی زندگی ایسے گزری ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی نفس مطمئن ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نفس میں اطمینان نہیں ہے تو اپنے ایمان کو ذرا ٹٹول کے دیکھ لیں، ایمان میں کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی کمزوری لازمی ہے، اور ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے یہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں المؤمن نفسه طيبة مطمئنة ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب و مومن کے حال پر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو تعجب ہوتا ہے۔ مومن کا حال کیا ہے؟ قال عجبا لامر المؤمن، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے امر پر، اس کے حال پر تعجب ہوتا ہے۔ ان امره كله خير، اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو حال ہے، خیر ہی خیر ہے۔ کیسے؟ ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، اگر کوئی مصیبت، کوئی نقصان ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے میں اس کے لیے خیر ہے۔ وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، اور اگر کوئی خوشی، کوئی فائدہ اسے ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرتا ہے، اور اس شکر کرنے میں اس کے لیے خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف اور صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو صورتیں موجود ہیں، یا خوشی ہے یا غمی ہے، یا خیر ہے یا شر ہے۔ اگر خیر کہیں سے ملا تو مومن شکر کرتا ہے، اگر شر کہیں سے پہنچا، کوئی نقصان ہوا، تو صبر کرتا ہے۔ یہ شکر اور صبر صرف مومن ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ خوشی نہیں رہتی اور ہمیشہ غمی بھی نہیں رہتی، اگرچہ دنیا میں تکلیف اور غم اکثر غالب رہتی ہے۔ اس لیے مومن ہمیشہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، موت بھی آ جاتی ہے اگر ایمان کی حالت میں ہے تو اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کوئی انعام ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا ایسی ہی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، سب نے چھوڑ کے جانا ہے، امیر ہے غریب ہے، مرد ہے عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، عالم ہے جاہل ہے، حاکم ہے محکوم ہے، سب نے چھوڑ کے جانا ہے. اور دنیا کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا والوں کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، اپنے پیاروں کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، ساتھ ایمان اور عمل صالح ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اس کی نفس مطمئن رہتی ہے، اسے پرواہ نہیں ہے. جیسا فرماتے مطمئن راض بقضاء اللہ وقدرہ، ایسا اطمینان ہے مومن کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہے. لا يسخط عند المصائب، جب مصیبتیں پہنچتی ہیں تو وہ ویلا نہیں کرتا، سخط کا راستہ اختیار نہیں کرتا. ولا يبطر عند النعم، اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں پہنچتی ہے تو تکبر نہیں کرتا. بل هو شاکر عند النعم، بلکہ اس کی حالت تو ایسی ہے، یعنی مومن کی حالت، نعمتوں کے وقت شکر کرنے والا ہوتا ہے. صابر عند البلاء، اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والا ہوتا ہے. فتجدہ مطمئنا، آپ ہمیشہ اسے اطمینان کی حالت میں ہی پائیں گے. لیکن الکافر او ضعیف الایمان لا یطمئن، لیکن جو کافر ہے اور جس کا ایمان کمزور ہے وہ کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا. اذا اصابه البلاء جزع وسخط، جب اسے ایک مصیبت پہنچتی ہے تو جزع اور سخط اس کی حالت ہو جاتی ہے، وہ اویلے کرتا ہے اور اپنی تقدیر کو کوستا رہتا ہے کہ ہے یہ مصیبت پہنچی ہے، ہے یہ بیماری لگ گئی ہے، ہے یہ مال کو نقصان ہوا ہے. وراء انه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس پر ظلم کیا ہے. حتی ان بعضهم ينتحر ولا يصبر، یہاں تک کہ بعض خود کشی کر لیتے ہیں اور صبر نہیں کرتے. ولا يطمئن، اور کبھی اطمینان نہیں ان کو حاصل ہوتا. بل يكون دائما في قلق، وہ ہمیشہ پریشانی کی حالت میں رہتا ہے. ينظر الى نفسه واذا هو قليل المال، وہ اپنی نفس کی طرف دیکھتا ہے کہ مال کی قلت ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے. قليل العيال ليس عنده زوجه، بچے کی قلت ہے، بچے نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بیوی ہے، نہ وہ شادی کر سکا ہے. ليس له قوم يحمونه، نہ تو اس کی کوئی قوم ہے جو اس کی حمایت کر سکے دشمنوں سے. فيقول، تو یہ شخص کہتا ہے انا لست فی نعمت، میں تو کسی نعمت میں ہوں ہی نہیں، میں تو ہر خیر سے محروم ہوں. لان فلان عنده مال، عنده زوجات، عنده اولاد، عنده قبیلہ تحمیه، کیونکہ فلان جو ہے اس کے پاس مال ہے، اس کی بیویاں ہیں، میری ایک بھی نہیں، اس کی بیویاں ہیں، ایک سے زیادہ ہے، اس کے پاس اولاد ہے اور میں محروم ہوں، اس کا کنبہ اور قبیلہ ہے جو اس کی حمایت کرتا ہے. انا لیس عندی، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فلا یرى للہ علیہ نعمہ، بس وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں دیکھتا، اور نہ ہی اسے کوئی نعمت نظر آتی ہے. لأنه ضعیف الایمان فلیس بمطمئن، کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس لیے وہ مطمئن ہے ہی نہیں، کبھی اطمینان اسے حاصل نہیں ہو سکتا. دائما فی قلق، وہ ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے. ولہذا نجد الناس الان یذهبون الى كل مكان ليرفهوا عن انفسهم ليزيلوا عنها الالم والتعب، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے تاکہ اپنی درد اور اپنی تکلیف کو دور کر دیں. لیکن لا يزيل ذلك حقا الا الايمان. دیکھا اس سیر و تفریح سے جا کر ان کی پریشانی ختم ہو جاتی, دور ہو جاتی ہے. ایسا فرماتے ایسا نہیں ہوتا. اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے ایمان کا راستہ. حقیقتاً ہاں وقتی طور پر انسان جاتا ہے, تھوڑی سی کچھ اچھے نظارے دیکھ کر تھوڑا سا بوجھ ہلکا تو ہو جاتا ہے, لیکن کیا حقیقتاً دل میں اطمینان پیدا ہوا ہے؟ اس کی پریشانی ختم ہوئی ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالایمان الحقیقی هو الذي يؤدي الى الطمانینہ. حقیقی ایمان ہی اطمینان کی طرف لے جاتا ہے. فالنفس المطمئنه هي المؤمنه. تو مطمئن نفس ہی مومن نفس ہے. مؤمنه في الدنيا, دنیا میں مومن ہے. آمنه من عذاب الله يوم القيامه, دنیا میں مومن ہے, ایمان پر ہے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امان میں ہے. ایمان اور امان دونوں لازم اور ملزوم ہے. ایمان ہے تو امن و امان بھی ہے, ایمان نہیں ہے تو پھر فساد ہی فساد ہے, کبھی امن و امان ایسے شخص پا ہی نہیں سکتا جس کی زندگی میں ایمان نہ ہو. قال بعض السلف كلمة عجيبة, بعض سلف نے بڑی عجیب سی بات کہی ہے. قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. بعض سلف نے یہ کہا اور بڑی عجیب سی بات کہی, اگر بادشاہ اور بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹوں نے اگر بادشاہوں نے اور بادشاہوں کے بیٹوں نے یہ جان لیا کہ ہمارے دل میں کتنی اطمینان ہے اور ایمان کی لذت ہے, تو وہ ہم سے چھیننے کے لیے تلواریں اٹھا کر ہمارا قتل بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایمان اطمینان کسی سے دل سے چھینا جا سکتا ہے کیا؟ سبحان اللہ. اب جان تو لے سکتے ہیں لیکن اس کا ایمان نہیں لے سکتے, اس کا اطمینان نہیں لے سکتے. اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیو واللہ. اب دیکھیے بادشاہ جو ہے اگر نافرمان ہے اس کو اپنے تخت پر بھی سکون نہیں ہے, اپنی طاقت کے باوجود بھی سکون نہیں ہے, بے سکونی ہے, دل تنگ ہے اور ساری دنیا تنگ نظر آتی ہے, مخمل کے بستر پر بھی اسے نیند نہیں آتی. اور اہل ایمان میں سے آپ اس کسان فقیر کو دیکھ لیں جو کاشتکاری کرتے کرے دوپہر کی دھوپ میں درخت کے سائے کے نیچے اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ کر اسے نیند آ جاتی ہے. سبحان اللہ. فرق کیا ہے دونوں میں؟ نفس مطمئنہ ہے, مومن کی نفس مطمئنہ ہے, اور اس نافرمان ضعیف الایمان کی نفس میں, کیونکہ ایمان کی قلت ہے نافرمانی معاصی کی وجہ سے, اس لیے اس کی زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سب سے بڑی چیز موجود نہیں ہے, اور وہ ہے اطمینان اور سکون زندگی میں نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں هل تجدون انعم فی الدنیا من الملوک وابنائهم, کیا دنیا میں بادشاہوں اور بچاؤں کے بیٹوں سے کوئی زیادہ نعمت والا ہے دنیا کے اعتبار سے؟ لا يوجد احد انعم منهم فی الظاہر, یعنی فی نعمۃ الجسد, ظاہری طور پر ان سے بڑی نعمت والا کوئی بھی نہیں ہے جسم کے اعتبار سے. کپڑے وہ سب سے اچھے پہنتے ہیں, سب سے نازک پہنتے ہیں, ان کی سواری, ان کے رہن سہن, تو ظاہر زندگی تو سب سے بڑے نعیم والی ہے. لیکن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين, اصل بات یہ ہے ان کے دل مومنوں کو دل جیسے نہیں ہے. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر. مؤمن جس کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، جس کے کئی جگہ سے پیوند کیا گیا ہے، وکوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، اور گھر ایسا ہے، جھوپڑی ہے، جس سے نہ تو بارش کے پانی سے وہ بچ سکتا ہے نہ ہی گرمی سے وہ بچ سکتا ہے. انسان گھر میں کیوں رہتا ہے؟ یہ جو چھت جو گھر ہے انسان کو گرمی سے بچاتی ہے اور بارش سے بچاتی ہے نا. اب جھوپڑی والے کی جھوپڑی کو دیکھ لیں آپ، چھت تو ہے لیکن اتنی کمزور ہے کہ بارش کے پانی سے محفوظ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی گرمی سے وہ محفوظ ہو سکتا ہے. ولکنہ مؤمن، لیکن اس کے پاس سب سے بڑی چیز ہے ایمان ہے، مومن ہے وہ. دنیاہ و نعیمہ فی الدنیا افضل من الملوک و ابناء الملوک، اسی جھوپڑی اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ ان بادشاہوں اور بادشاہوں کے بیٹوں سے بھی زیادہ نعیم میں ہے، زیادہ خیر میں ہے، زیادہ خوشی میں ہے، کیونکہ زیادہ اطمینان میں ہے. لأن قلبه مستنير بنور الله بنور الإيمان، کیونکہ اس کا دل روشن ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے، ایمان کے نور سے. وہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یعنی زندگی کو دیکھیں. حبس و اوذی فی اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں قید کیا گیا، اذیت دی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئیں. فلما ادخل الحبس واغلق عليه الباب، جب اسے قید کیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا، قال رحمه الله، شیخ حسین رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھ کے سنایا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الى اخر الايه سورة الحديد آیت نمبر 13. فضرب بينهم بسور، جب قید خانے میں قید کیا، دروازہ بند کیا، فرما تو اس آیت کریمہ کو پڑھا، فضرب بینہم بسور، تو ایک دیوار قائم کر دی گئی دونوں کے بیچ میں. لہو باب، اس دیوار کے دروازہ ہے، جیسے کہ جیل خانے کا دروازہ ہے. باطنہ فیہ الرحمہ، اندر کی طرف رحمت ہے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس سے باہر جو ہے عذاب ہے، یعنی قید خانے میں بھی رحمت ہے. قید خانے کی تنگی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. فرماتے یقول هذا تحدثا بنعمت اللہ لا افتخارا، وہ فخر نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کر رہے ہیں. ثم قال، پھر فرمایا، اور معروف قول ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، ما يصنع اعدائي بي، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. ان جنتی فی صدری، میرے جنت میرے سینے میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی اے الایمان والعلم والیقین، یہ اصل جنت ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہو، علم ہو اور یقین ہو. وان حبسی خلوہ، میرے لیے قید خانہ جو ہے وہ خلوت ہے، یعنی مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے فراغت مل جاتی ہے، میں خالی ہو جاتا ہوں اس خلوت میں اور اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہوں. ونفی، یعنی اگر مجھے جلاوطن کر دیتے ہیں، ان نفوہ من البلد، اگر مجھے جلاوطن کر کے گھر سے نکال دیتے ہیں، شہر سے نکال دیتے ہیں، سیاحہ، میرے لیے سیاحت ہے. وقتلی شہادہ، اور میرے یہ قتل کرنا میرے لیے شہادت ہے. ان جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے. یعنی جس شخص کی زندگی ایسے گزرتی ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے گھر میں ہو یا قید خانے میں ہو، جبکہ اللہ کے لیے اسے، اللہ کے دین کے لیے، توحید اور سنت کے لیے اسے قید کیا گیا ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جلاوطن کرتے ہیں تو سیاحت ہے, اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے, چاہے اپنے وطن میں ہو, اپنی جگہ پہ ہو, کسی اور جگہ پہ ہو, کوئی فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. شیخ حسین رحمہ اللہ کی زندگی میں, یعنی جنہوں نے سیرت کو نقل کیا ہے, فرماتے ہیں ان کی جو قید خانے کی زندگی ہے وہ گھر کی زندگی سے زیادہ ہے. یعنی جتنے دن انہوں نے جتنی سال جیل میں گزارے ہیں اپنے گھر میں, اس سے کم زندگی گزاری ہے. ایسا وقت بھی آیا کہ لکھنے کے لیے جو ورق تھے وہ جیل میں نہیں دیا کرتے تھے, منع کر دیا, تو کوئلے سے دیواروں پر لکھنا شروع کر دیا. تو شاگردوں میں سے کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا کچھ لکھا ہے, اتنا کچھ لکھتے ہیں, زندگی تو آپ دیکھ رہے کہ کیسے گزر رہی ہے, کوئی ماننے والا تو ہے نہیں, تو یہ ساری محنت کس کے لیے ہے؟ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم, یہ منہج الانبیاء ہے علیہ الصلاۃ والسلام, یہ مانے یا نہ مانے ان کی نسلیں ضرور مانیں گی. عالم ہمیشہ دور کی سوچتا ہے. آج کئی ایسے لوگ ہیں جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے, تو کیا دعوت حق کو روک دیں؟ اس لیے کہ لوگ قبول نہیں کر رہے, مخالفین بہت زیادہ ہیں, بھائی لوگ مان دیں تو ہم کیوں محنت کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر یہ محنت لوگوں کے لیے تو پھر رک جاؤ, جا کے گھر میں سو جاؤ. لیکن اگر یہ محنت اللہ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہے, تب تو آگے بڑھنا چاہیے, مزید محنت کرنی چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ وہ یہ کسی نے کہا ہے کہ جب تک لوگ نہیں مانتے تو دعوت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے مرد نے, سب سے پہلے ایک عورت نے قبول کی دعوت کو, ایک عورت نے, عظیم عورت. پھر ایک غلام نے, پھر ایک مرد نے, پھر ایک بچے نے, ان چار لوگوں نے حق کی دعوت آسانی سے کوئی بھی قبول نہیں کرتا. شیطان خون میں دوڑتا ہے, رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں, ہمارے ذمہ منوانا نہیں ہے کسی کو, یہ بات یاد رکھیں, ہمارے ذمہ دعوت کو پہنچانا ہے جیسے کہ ہے, صاف اور پاک, بغیر ملاوٹ کے. کس نے ماننا ہے کس نے نہیں ماننا ہے, یہ ہدایت, دلوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مذکر, انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نصیحت کیجئے, آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں, نصیحت کرنے والا پیغام پہنچاتا ہے, زور زبردستی کرنے والے نہیں آپ. بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں, ارے اتنی سال دعوت کو ہو گئے لوگ قبول نہیں کرتے تو کیا. کئی لوگ کہتے ہیں بھی آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے, فلاں نے تو اتنی لاکھوں کو مسلمان کیا ہے, اس کی باتوں سے اتنے لوگ مسلمان ہیں, تم لوگوں نے کون سا کمال کر دکھایا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ کسی کے اسلام قبول کرنا نہ کرنا, ہدایت حاصل کرنا نہ کرنا ہمارے بس کی بات ہے؟ کس نے کہا ہے؟ سبحان اللہ, اگر انسان کے بس کی بات ہوتی کسی کو ہدایت دینا, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی انسان, کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, کوئی داعی ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کوئی اپنے سب سے پیارے چچا کے لیے آخری وقت میں اگر یہ طاقت تھی ہدایت دینے کی, تو اپنے چاچا کو کیوں نہیں دی, ابو طالب کو؟ اللہ سے دعا کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے, اے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ لیں, کہہ دے لا الہ الا اللہ, میرے پاس کوئی حجت تو ہو شفاعت کرنے کے لیے. آخری الفاظ کیا تھے ابو طالب کے؟ علی ملت عبد المطلب, میں عبد المطلب کی ملت پر مرتا ہوں. مر گیا کفر پر. بعض لوگ کہتے فلان پیر کے پاس طاقت ہے کہ وہ ہدایت دے دیتا ہے، فلان بزرگ کی بیعت جا کے کرو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. سبحان اللہ، دلوں کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو محروم کر دے. الغرض، شیخ الاسلام کی زندگی اطمینان و سکون میں گزری ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی آخرت بھی اطمینان و سکون میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہذا هو اليقین، یہی یقین ہے، ہذہ الطمأنینہ، یہ اطمینان ہے. والانسان لو دخل الحبس كان يفكر ما مستقبلی، اگر کسی انسان کو قید کیا جائے تو وہ کیا سوچتا ہے، ہے میرا مستقبل کے بارے میں کیا ہوگا، ہے میرا مستقبل کے کیا ہوگا، مجھے تو قید کر دیا گیا ہے. ما مستقبل اولادی، میرے اولاد کا کیا ہوگا، یعنی کمانے والا تو میں ہوں، مجھے تو قید میں بند کر دیا گیا ہے، اب میری اولاد کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. وہ اہلی، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، وہ قومی، میری قوم کا کیا ہوگا. وہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ یقول جنتی فی صدری و صدقہ. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو جب قید خانے میں ڈالا گیا، قید کیا گیا، تو یہ نہیں کہا کہ ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، یا میری قوم کا کیا ہوگا، اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ نہ ان کو کوئی بچہ تھا. الغرض، یعنی میری دنیا کا کیا، میرا مستقبل کا کیا ہوگا، کیا ہوگا نہیں، کیا فرمایا، میری جنت میرے سینے میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ میں ہوں صدقہ، اور سچ فرمایا. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى، شيخ فرماتے ہیں اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، اس راز کی، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، کہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے پہلی موت کی، جب ان کو موت آئے گی. آخر سورۃ الدخان آیت نمبر 56. یعنی فی الجنت لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، جنت میں دوبارہ موت نہیں آئے گی، ایک موت جو آ چکی ہو وہی موت ہے، جنت میں دوبارہ موت نہیں آئے گی. ومعلوم ان الجنة لا موت فيها ولا لا موت فيها لا اولى ولا ثانيه، کیونکہ معلوم ہے جنت میں نہ پہلے دوسری موت ہے. لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا الى دخول الجنه صارت كان دنيا الاخره كلها جنه وليس فيها الا موتة واحده، کیونکہ جب دنیا میں اطمینان تھا اور آخرت میں بھی اطمینان ہے کیونکہ مومن ہے، تو یوں لگائیں کہ صرف موت بیچ میں حائل ہے اس اطمینان کی، موت آئی ہے وہ اطمینان پہلے سے زیادہ بڑھ کر اللہ نے عطا فرمایا ہے. راضیۃ بما اعطاک اللہ من النعیم، یہ نفس راضی ہے، اپنے رب سے راضی ہے. کیوں راضی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے خیر اور انعام سے نوازا ہے. مرضیۃ عند اللہ عز و جل، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے. کما قال تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. سورۃ مجادل آیت نمبر 22 الى آخری الآیا. فادخلی فی عبادی، آخری دو جملے، فادخلی فی عبادی، ایک خوشخبری ہے کہ نفس مطمئن ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ کر چل. دوسری خوشخبری ہے راضیۃ، تیسری خوشخبری ہے مرضیۃ، چوتھی خوشخبری ہے فادخلی فی عبادی، پانچویں خوشخبری ہے داخل ہو جا میرے بندوں میں، تو میرے ہی بندہ ہے، تو میرا ہی پیارا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ای ادخلی فی عباد الصالحین، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، تو بھی شامل ہو گیا ہے. من جملتہم، ان کے شمول میں. لأن الصالحين من عباد الله الذين أنعم الله عليهم، کیونکہ صالحین وہ ہیں اللہ تعالی بندوں میں جن پر اللہ تعالی نے خاص انعام فرمایا ہے. الذين هم خير طبقات البشر، جو لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں. والبشر طبقاته ثلاث، اور لوگوں کی تین درجات ہیں. ما منعم علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام کیا گیا ہے، وہ مغضوب علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب کیا گیا ہے، وہ ضالون گمراہ، وہ کل هذه الطبقات مذکورۃ فی سورۃ الفاتحہ، اور یہ تینوں کی تینوں طبقات جو ہیں سورۃ الفاتحہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الطبقة الأولى شيخ سفران سب سے پہلا طبقہ جو ہے الذين أنعم الله عليهم، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے، وهم النبيون والصدقون والشهداء والصالحون. کون ہے یہ؟ نبی ہیں، النبيين انبیاء ہیں، صدقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. والثانی دوسرا طبقہ جو ہے المغضوب عليهم وهم اليهود واشباه اليهود، جب اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے یہ یہود ہیں اور یہود جیسے لوگ ہیں. من کل من علم الحق وخالفه، ہر وہ شخص جس نے حق کو جان لیا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے. فکل من علم الحق وخالفه ففیہ شبہ من الیہود، بس جس نے بھی حق کو جان لیا ہے پھر اس کی مخالفت کی ہے تو اس کے اندر یہود سے مشابہت موجود ہے. كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، جیسا کہ امام سفيان بن عيينة رحمه الله نے فرمایا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، جو ہمارے علماء میں سے فاسد ہو گیا اس کے اندر جو ہے یہودیوں سے مشابہت ہے. والثالثة تیسا طبقہ الضالون گمراہ، وهم النصارى، اور یہ نصارہ ہیں، الذين جهلوا الحق، جنہوں حق کو نہ سمجھا، حق کو نہ جانا، ارادوه لیکن عموا عنه، حق کا صرف ارادہ رکھا دل میں لیکن اس سے وہ اندھے ہو گئے، مہتدوا الیہ، اس کی طرف ہدایت نہیں ملی. قال ابن عیینۃ رحمہ اللہ وکل من فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارہ. اور امام ابن عیین رحمہ اللہ کے جو اگلا یعنی مکمل قول ہے، اور ہر وہ شخص ہماری ہم میں سے ہمارے جو عبادت گزار ہیں جو بزرگ ہیں ان میں سے جو فاسد ہوئے ہیں ان میں نصارہ سے مشابہت موجود ہے. لأن العباد يريدون الخير، کیونکہ جو عبادت کرنے والے وہ خیر چاہتے ہیں، ويريدون العبادة، اور وہ عبادت بھی چاہتے ہیں، لیکن لا علم عندهم فهم ضالون، لیکن ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کیونکہ وہ گمراہ ہے. ادخلی فی عبادی یہ طبقۃ الاولی المنعم علیہم، ان سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلا طبقہ جو بلند طبقہ ہے، بلند مرتبے والے لوگ ہیں، انبیاء، صدقین، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقہ، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، سب اس پہلے طبقے میں شامل ہیں. اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ادخلی فی عبادی، اب داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں. آخری جملہ، آخری خوشخبری، سب سے بڑی خوشخبری، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اے جنته التي اعدها الله عز وجل لاوليائه، اللہ تعالیٰ کی وہ جنت جس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اضافها الله الى نفسه تشریفا له وتعظیما، اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف نسبت کی ہے جنت کی، اس جنت کی تشریف و تعظیم کرنے کے لیے. واعلاما للخلق بعنایته بها جل وعلا، تاکہ پوری مخلوق یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی کیسے عنایت کی ہے. والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے دنیا کے پیدا اور خلق کرنے سے الگ. خلق لنا في الدنيا فاكهة، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے پھل کو پیدا فرمایا ہے. ونخل ورمان، اور کھجور اور انار. وفي الجنة فاكهة، اور جنت میں بھی پھل بھی ہیں، ونخل ورمان، اور کھجور بھی ہیں اور انار بھی ہیں. ولكن ما في الجنة ليس كالذي في الدنيا ابدا، لیکن جو کچھ جنت میں ہے وہ دنیا جیسا ہرگز نہیں ہے. لان الله يقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين الى اخر الايه، سوره سجدة نمبر 17. ولو كان ما في الجنه كالذي في الدنيا لكنا نعلم، اگر جنت میں وہی کچھ ہوتا جو دنیا میں تب تو ہم جان لیتے نا، اذن هو مثله في الاسم، نام تو ایک جیسے ہیں، نام مثلیت تو موجود ہے، لیکن ليس مثله في الحقيقة ولا في الكيفية، لیکن حقیقت میں اور کیفیت میں ہرگز بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ولهذا قال ادخلي جنتي، اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری جنت میں داخل ہو جا. فأضافها الله لنفسه للدلالة على شرف وعناية الله بها، اللہ تعالیٰ اپنی طرف اضافہ یعنی نسبت فرمائی ہے جنت کی، تاکہ جنت کا کیا شرف ہے، کیا قدر و قیمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے عنایت فرمائی ہے جنت کی، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمایا ہے. وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، اور یہ انسان پر بات واجب کر دیتی ہے جب معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نسبت اپنی طرف کی ہے، عظیم جنت ہے، بڑے قدر بڑے شرف والی جنت ہے، جس کے اندر نعیم ہی نعیم ہے، خیر ہی خیر ہے، تو پھر انسان پہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس جنت کی طرف اس کی رغبت پیدا ہو جائے. كما انه يرغب في بيوت الله التي هي المساجد، جیسے کہ اللہ تعالیٰ گھروں کی طرف جانے کی رغبت کرتا ہے مساجد کی طرف. لأن الله اضاف الى نفسه، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے گھروں کو بھی اپنی طرف نسبت کی ہے. فكذلك يرغب في هذه الدار التي اضافها الله الى نفسه، اسی طریقے سے مومن جو ہے وہ جنت کی طرف تڑپ رکھتا ہے، رغبت اس دن میں پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی طرف نسبت کی ہے اور فرمایا جنتی میری جنت. والامر يسير، اور بات آسان ہے. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم، ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، دلني على عمل يدخلني الجنة ويواعدني عن النار ويواعدني من النار. ایک شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور آگ سے جہنم سے دور ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال لقد سألت عن عظیم وهو عظیم، آپ نے بہت عظیم سوال کیا ہے اور حقیقت میں بھی بڑی عظیم بات ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، بس جسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. الى آخر الآية سورة آل عمران نمبر 185. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اور یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ ایسا عمل جو ہم جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، ہے آسان، لیکن صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا ہو. سن لیں وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے گا اور جہنم سے دور کر دے گا، جو آسان ہے صرف ان کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے. سن لیں تین چیزیں ہیں، تعبد اللہ لا تشرک بھی شیئا، سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ، توحید عبادت. وتقیم الصلاة، اور نماز کو قائم کرو. وتؤتی الزکاة، اور زکاة دو. الى آخر الحدیث سے مسلم کی روایت ہے. تو یہ چیز جس کی اساس توحید ہے، اگر آپ کی عمل کی اساس توحید ہے، آپ کا عمل توحید پر قائم ہے، اس کے بعد پھر نماز بھی ہے، زکاة بھی ہے، روزے بھی ہے، دیگر جو فرائض ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں، تب تو آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو آپ کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنم سے دور کر دے گا. لیکن اگر توحید نہیں ہے اور عمل موجود ہے، توحید پر قائم نہیں ہے، تو ایسے عمل کی کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالدین والحمدللہ یسیر وسہل، دین تو بہت آسان ہے، لیکن النفوس الامارۃ بالسوء، لیکن وہ نفس جو برائی پر آمادہ کرتی رہتی ہے، والشہوات، اور جو شہوت ہے، والشبہات، اور جو غلط فہمی اور شبہات ہیں، یہ تین چیزیں جو ہیں ہی التي تحول بیننا وبین دیننا، جو ہمارے اور ہمارے دین کے بیچ میں دیوار قائم کر دیتے اور حائل ہو جاتی ہیں. کیا تین چیزیں ہیں؟ النفس الامارۃ بالسوء نمبر ایک، نمبر دو الشہوات شہوتیں جو ہیں، نمبر تین الشبہات غلط فہمیاں جو ہیں. شخص فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، آمین رب العالمین. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.